بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. دل سے حج کے متعلق بات کر رہے تھے سورۃ الحج کی تفسیر کرتے ہوئے، اور پچھلے درس تک آیت نمبر 24 کی تفسیر تک پہنچے تھے، اور ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم سورت کی ابتدا میں حج کا ذکر نہیں کیا، اگرچہ کہ سورت کا نام سورت الحج ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ حج کا پیغام اور اہمیت بیان کرنے کے لیے اس سے پہلے بعض اہم چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے، تاکہ حاجی حج کرنے سے پہلے ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ اپنے رب کے دروازے پہ جائے اس دل کے ساتھ جو دل اپنے رب کا محتاج ہے، کسی اور کا محتاج نہیں ہے، اپنے رب کی عظمت کو جانتا ہے، اپنے رب کی حکمت کو جانتا ہے. اب اس دل کی تیاری حج کے لیے کیسے کرنی ہے؟ ابھی تک جو ان آیات میں جس چیز کا ذکر ہوا ہے وہ آخرت کا ذکر ہے، سورت کے آغاز سے، اور پھر بعث آخر میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، تو موت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ مر جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور پھر مرنے کے بعد ہم نے حساب بھی دینا ہے. حساب دینے کے لیے جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، وہ دنیا کیسی ہوگی، وہ زندگی کیسی ہوگی، آخرت کی زندگی کیسے ہوتی ہے، میدان محشر میں کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ، پرسرات کس طریقے سے ہم نے گزر پار کرنی ہے، آگے جنت ہے جہنم ہے، دونوں میں سے ہم کہاں پہ جائیں گے، اور یہ فیصلہ ہم کر سکتے اس دنیا میں رہ کے، کیونکہ جیسے ہم اس دنیا میں آج کریں گے ویسے بدلہ ہمیں اس دن ملے گا. اگر اچھا کریں گے اس دنیا میں تو اس کا بدلہ اچھا ہوگا، اور اگر برا کریں گے اس کا بدلہ برا ہوگا. اور سب سے اچھی چیز جس طرف اللہ نے اشارہ کیا وہ ہے توحید، سب سے عظیم چیز توحید. جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانا ہے، توحید ہوتی کیا ہے، جس کا عقیدہ درست ہے، اور ارکان ایمان میں سے جو پانچ رکن ہیں آخرت پر ایمان، تو آخرت پر ایمان اگر ضروری ہے تو اس سے پہلے جو چیزیں ہیں اور بعد میں چیزیں وہ کون سی ہیں جن کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. وہ کون سی چیزیں جن کا تعلق ارکان ایمان سے ہے ان کو جاننا بھی ضروری ہے، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہے. تو سب سے اہم بات جو ہے، سب سے پہلی بات ہے، جب آخرت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے تو ایک تم اس بندے کو ڈرایا ہے کہ تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی ہے، اور پھر اپنا عقیدہ درست کر لے حج سے پہلے. اگر عقیدے میں کوئی بگاڑ ہے، کوئی خرابی ہے، پھر حج کا کوئی فائدہ نہیں. پھر اس جسم سے آپ حج کرتے رہیں گے، آپ اللہ کے گھر بھی جائیں گے، طواف بھی کریں گے، سعی بھی کریں گے، آپ سر کے بال بھی کٹوائیں گے، منڈوائیں گے، اس کے بعد منا بھی جائیں گے، مزدلفہ بھی جائیں گے، عرفات بھی جائیں گے، واپس منا بھی. یہ سارے کے سارے جو حج کی جگہ ہیں یہ محض ایک آپ کا لیے ایک سفر ہوگا، آپ حج کر کے واپس آئیں گے، لیکن جو حج کا اصل بنیاد ہے، اصل چیز ہے، وہ باقی رہے گی، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے حج سے پہلے حج کی تیاری ہے. تو سب سے اہم چیز ہے مسلمان کا عقیدہ. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے، پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، یہ ارکان اسلام ہے. حج تو پانچواں رکن ہے، اس سے پہلے دو رکن، تین رکن اور بھی ہیں، چار رکن اور ہیں. وہ کون سے؟ کلمہ شہادت ہے، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے روزہ رمضان کا، اور پانچواں حج ہے. حج کے لیے آپ اتنی تیاری کر رہے ہیں، حج کے لیے آپ اتنی تڑپ رہے ہیں، اور جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے وہ کون سے فرائض ہیں آپ کے اوپر حج کے علاوہ، ان کو بھی جاننا چاہیے. آپ کے والدین ہیں، ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اخلاق سے پیش آنا، آپ کے رشتے دار ہیں، رشتوں کو جوڑنا بھی آپ پر فرض ہے. مسلمانوں کے عام حقوق ہیں، ان کو جاننا بھی آپ پر فرض ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو آپ کو راہ راست سے روکتے ہیں یا روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کو آپ کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں توحید کی کیا ضرورت پڑ گئی، دیکھیں ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھا کافی ہمارے لیے، اب کیا بار بار توحید کی رٹ لگائے رکھے ہم، جیسے بھی ہیں ٹھیک ہے بس حج کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جیسے بھی کرنی کرنی ضرور ہے بس، اور لوگوں کو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے گمراہ کرتے ہیں، وہ یہ بدترین لوگ ہیں اس دنیا کے جو آپ کو علم کے راستے میں دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ان کے راستے سے بچنا ہے، پھر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ان سے بچتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے ٹھکانہ جنت ہے، اور جو لوگ ان کے راستے پہ چلتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت میں جنت کو کیا ملے گا، جہنم میں جہنم کو کیا ملے گا، یہاں تک ہم پہنچے تھے پچھلے درس تک. آج کی اس نشست میں ہم آیت نمبر 25 سے آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی تک دیکھیں حج کا ذکر نہیں ہوا، آج نشست میں حج کا ذکر کرتے ہیں، پھر حج کیسے کریں وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ راست سے روکا ہے، رکاوٹ بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، سبیل اللہ میں، والمسجد الحرام، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی لوگوں کو، مومنوں کو جانے سے رکاوٹ پیدا کر دی ہے. جیسے کہ صلح الحدیبیہ آپ جانتے ہیں، سن 6 ہجری کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن مشرکین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو روک دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے مومنوں کو روکا تھا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں لوگوں کو جانے سے روکا ہے، رکاوٹ پیدا کر دی ہے، یہ ظالم لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں. جس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر سے روکا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے روشن راستے سے بھی روکتے ہیں، توحید کے راستے سے، اتباع سنت کے راستے سے، ہر خیر کے راستے سے یہ لوگ روکتے ہیں، یعنی فزیکلی بھی روکتے ہیں اور اسپرچولی جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان سے بھی یہ لوگ روکتے ہیں. ہمیں ایک چیز تو نظر آتی ہے کہ یہ لوگ صحابہ کرام کو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے تو روکا ہے، کیا یہ لوگ آپ بھول گئے ہیں کہ ان لوگوں نے ایمان سے بھی روکا ہے، توحید سے بھی روکا ہے، اتباع سنت سے بھی روکا ہے؟ تو یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے تو نہیں روکتے، بلکہ آپ کو دعوت ہے آئیں اللہ تعالیٰ کے گھر، عمرہ کریں، حج کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے سے ضرور روکتے ہیں، یاد رکھیں. تو یہاں پہ دو چیزیں، ایک اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والا ہر انسان بدکار ہے، اگرچہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ گھر کی طرف بلاتا رہے، تو محض اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانا، اس راستے کو سمجھنا، اسے کہتے ہیں منہج، منہج کو سمجھنا. منہج کا معنی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ہم سمجھیں تو کیسے سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ، اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن اور صحیح حدیث ہے، ان پر عمل کیسے کریں ہم؟ بعض لوگوں نے عقل کا راستہ اختیار کیا، بعض لوگوں نے اماموں کے پیچھے لگ کر وہ راستہ اختیار کیا، اندھی تقلید کا راستہ اختیار کیا ہے، اور بعض لوگوں نے صحابہ کرام سلف صالحین کے راستے کو اپنایا ہے. یہ صحیح منہج ہے، منہج کہتے ہیں راستے کو، اور صحیح راستے کو اپنانا، صحابہ کرام کا راستہ اور سلف صالحین کے راستے کو اپنانے کو کہتے ہیں اتباع منہج السلف. سلف کہتے ہیں گزرے اچھے لوگوں کو، صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، جن میں صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین، اور پھر ان کے جیسے اتباع التابعین جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک ہے، امام شافعی، احمد بن حنبل و دیگر محدث، امام اوزاعی ہے، سفیان ثوری ہے، حماد بن سلمہ، حماد بن زید اور دیگر سلف جو ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے راستہ اور اللہ تعالیٰ کا گھر، دو چیزیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگرچہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو جو ہے ہم نے لوگوں کے لیے برابر بنایا ہے، سوائے العاکف فیہ والباد، عاکف جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، اہل مکہ جو ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ گھر اتنے ہی ہے جیسے کہ باہر والوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ گھر سب کے لیے سانجھا ہے. یہ نہیں کہ میں اگر عربی ہوں یا میں سعودی ہوں یا میں اہل مکہ میں سے تو بس یہ اللہ کا گھر میرا ہی ہے, میں اسی کا پہ نماز پڑھوں گا, کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. نہیں, اللہ کا گھر سب کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العاکف فیہ والباد, جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے بھی, اور جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا گھر کا اتنا ہی برابر کا حق ہے جیسا کہ اہل مکہ والوں کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ بھی, چاہے اہل مکہ میں سے ہو چاہے باہر میں سے ہو, جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں بدکاری کرتے ہیں, الحاد کرتے ہیں, فساد برپا کرتے ہیں, غیر اخلاق عمل کرتے ہیں, شرک کی بات کرتے ہیں, بدعت کی بات کرتے ہیں, الغرض کوئی فساد کی بات بھی کرتے ہیں, چاہے وہ اس کا تعلق دین سے یا دنیا سے ہو, چوری ہے, ڈکیتی ہے, قتل ہے, دہشت گردی, کوئی بھی کسی قسم کا الحاد کیوں نہ ہو, اگر کوئی لوگ ایسے کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے نذق من عذاب علیم, اسے عظیم عذاب علیم کا مزہ ضرور چکھائیں گے. اسے اللہ تعالیٰ پکڑ سے وہ جا نہیں سکتے. یاد رکھیں جتنا کہ اللہ کے گھر میں, دیکھیں قتل کرنا تو حرام ہے, اکبر القبائر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر میں حدود حرم میں قتل کی جو سزا ہے اور بڑھ جاتی ہے, قتل کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے, اور جو حدود حرم کے اندر جا کے اللہ کے گھر میں جا کے جو قتل کرتا ہے اس کی سزا اور بڑھ جاتی ہے. حالانکہ گناہ ایک ہے, لیکن دیکھیں اس گناہ کس طریقے سے وہ ایک گناہ جب اس کی جگہ کے اعتبار سے وہ تبدیل ہوتا ہے تو اس کے وہ اس گناہ کی اللہ تعالیٰ نے سزا بھی اتنی ہی سخت کر دی ہے جیسا کہ اس جگہ کے اعتبار کے مطابق. تو اس سے پہلے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جانے کا سوچیں, حج کرنے کا سوچیں, تو اپنے دل کے بعد ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ گھر کی حرمت عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے اس کو جانے, اللہ تعالیٰ گھر کی حرمت کو بھی جانے. یہ نہ ہو کہ یہاں سے تو ہم جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, وہاں پر جا کے ظلم کر کے آتے ہیں احرام کی حالت میں. کیا میں دیکھا نہیں کہ حجرس کو بوسہ دینے کے لیے لوگ کتنی بھیڑ کرتے ہو, کیسے کندھے مار رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, بےچارے عورتیں گر رہی ہوتی نیچے, بوڑھے بےچارے گر رہے ہوتے ہیں, یوں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کہ کوئی ریسلنگ کا کھڑا لگا ہے, وہاں کشتی ہو رہی ہے اور بس اس جوان نے جیتنے سینا تان کے اور اس نے دھکے سب کو دے کے بس بوسا کر کے کوئی بڑا اس نے کوئی پہاڑ کھودا ہے. یاد رکھیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں جائیں, اللہ تعالیٰ گھر کی حرمت کو جاننے کے کیا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ثواب کماتے کماتے گناہوں کو ڈھیر سر پہ اٹھا کے واپس آ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب ذرا غور کریں, جب گھر کا ذکر آیا ہے اور جن لوگ گھر سے روکا ہے ان کی نوعیت بھی ہم جان چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کے راستوں کے بھی جان چکے ہیں, اب گھر کا ذکر آیا ہے تو اب حج کا ذکر کرنے سے پہلے اب گھر کے متعلق اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے گھر کی تعمیر کی جگہ بیان کر دی ہے کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے. تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, بعد میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا ذکر ہے, اس کی اہمیت بتاتا ہوں. انہوں نے اللہ تو شرک بھی شیطان, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر سننے والا مسلمان اچھی طرح جان لے, کبھی بھی میرے ساتھ کسی ذات کو بھی شریک نہ ٹھہرانا. اللہ تو شرک بھی شیطان, شیطان میں ہر چیز شامل ہے, چاہے پتھر ہے, درخت ہے, درند ہے, پرند ہے, جن ہے, انس ہے, فرشتہ ہے, اولیاء ہے, انبیاء ہے, سارے کے سارے شامل ہیں. لا تشرک بھی شیئن, اسے کہتے ہیں عربی زبان میں نکیرہ فی سیاق النہی, نہ شرک کرو, کسی کو بھی میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اور یہ عموم کے لیے ہوتا ہے, یعنی سارے کے سارے ہر اس چیز جس کی عبادت کی گئی ان سب سے توبہ کرو اور اس کی عبادت کی نفی کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جب گھر کی تعمیر ہو جائے توحید کی بنیاد پر پھر میرے گھر کو پاک بھی کرنا ہے، طاہر بیتی، گندگی سے پاک کرنا ہے. جب دل شرک سے پاک ہوا اور بدعت سے پاک ہوا، اب میرے گھر کو بھی پاک کرو ہر گندگی سے، اس کی صفائی کرو. کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. طواف عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ہے طواف کرنے والے کو. والقائمین، اور جو لوگ نماز قائم کر رہے ہیں، جو قائم ہیں وہاں پہ. ورکع السجود، اور وہ لوگ جو رکوع اور سجدے کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں. الغرض اللہ تعالیٰ گھر کو پاک تو کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے دل کو پاک کرے. اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اور یہاں پر ذرا غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہلے آیا ہے. ملت ابراہیم، دین ابراہیم علیہ السلام کو جانے کیا ہے؟ ملت ابراہیم توحید کی ملت ہے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا ہے کہ میرے گھر کی تعمیر کریں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورۃ ابراہیم میں اور دیگر سورتوں میں یہ فرمایا ہے کہ ملت ابراہیم اتنی عظیم ملت ہے کہ یہود بھی اور نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنانا چاہتے ہیں اور دعویٰ کرتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ ہیں، یہود بھی نصارہ بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ دونوں جھوٹے ہو، ملت ابراہیم پر تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اور ہر مومن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. تو ملت ابراہیم توحید ہے، اتباع سنت ہے، یاد رکھیں اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. تو ابھی ان آیات میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا راستہ، پھر اللہ تعالیٰ کا گھر، پھر ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو اچھی طرح سمجھنا ہے، کیا ہے توحید، کیا ہے ملت ابراہیم، کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ گھر کی تعمیر. اللہ تعالیٰ گھر کی تعمیر کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا، ہم نے جگہ کی نشاندہی کر دی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بتا دے کہ جگہ کہاں پہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر پہلے سے تعمیر ہوا تھا. بوانا ابراہیم مکان البیت، کہ یہی جگہ ہے میرے گھر کی، یعنی بنیادیں موجود ہیں. جب بنیادیں موجود ہیں اس مطلب گھر پہلے بھی موجود تھا. وہ یہ حقیقت بات ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کا طوفان جب آیا تو تب کعبہ بھی نہ رہا. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کا غصہ آتا ہے اور عذاب نازل ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی پرواہ نہیں کرتے. شرک اتنی بڑا ظلم ہے، یاد رکھیں. لیکن بنیادیں باقی رہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی تعمیر نو کی ہے. تو سوال یہ کہ کعبہ سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور فرشتے نے تعمیر کی ہے کعبے کی سب سے پہلے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. اور ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام خود تعمیر کیا تھا اپنے بیٹوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ مل کے. اور دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء علیہ السلام حج کر چکے ہیں. سارے انبیاء، ظاہر گھر تھا تو حج بھی تھا، جب کعبہ نہیں تھا تو پھر حج کیسے کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کعبہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود تھا، کیونکہ آدم بھی سب سے پہلے نبی تھے اور انہوں نے بھی حج کیا، تو کعبہ موجود تھا تب انہوں نے حج کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے، اے میرے پیارے نبی اب لوگوں میں اعلان کرو کہ حج ان پر ان کے رب نے فرض کر دیا ہے، اور لوگ اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آئے اور حج کریں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اللہ تعالیٰ سے، اے میرے پیارے رب، میں اکیلا شخص اس پہاڑی کو میں کھڑے ہو کر میں آواز تو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری آواز پوری دنیا پہ کیسی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، آواز دینا تیرا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے. تمہیں حکم دیا آواز دینے کا، اعلان کرنے کا. بس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صفحہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ایوہ الناس ان ربکم قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو، تمہارے رب نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے، آؤ اللہ کے گھر کی طرف حج کرو. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم آواز کو پوری دنیا تک پہنچا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ماؤں کے رحم کے اندر جو بچے وہاں تک بھی ان کو آواز جاتی ہے. جو اپنے والد کے پیٹ میں بچے نطفے کی صورت شکل میں ہیں وہاں تک بھی آواز جاتی ہے. اور آپ ذرا غور کریں، آج تک پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے. اسی اعلان کو کا جواب دیتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، حاجی کیا کہتے ہیں جب نیت کرتا ہے؟ لبیک اللہم عمرہ، یا لبیک اللہم حجا، یا لبیک اللہم عمرۃ وحجا. پھر تلبیہ پڑھتے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں. انسان کب کہتا میں حاضر ہوں؟ جب اسے بلایا جاتا ہے. تو بلایا کب ہے؟ بلایا تب تھا ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی. یعنی حاجی جب حج کے لبیک کہتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سن رہا ہے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ حاضر ہے، اور اللہ تعالیٰ گھر جا کر حج کرنے کے لیے وہ تیار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یأتوک رجالا، لوگ آئیں گے جب اس اعلان کو سنیں گے، رجالا پیدل چلتے ہوئے، وعلی کل ضامر، اور ہر کمزور اونٹ پہ. تگڑے اونٹ پر کیوں نہیں، کمزور اونٹ کیوں؟ اس لیے کہ سفر کرتے کرتے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ اونٹ بھی کمزور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، یہاں پر علی کل ضامر یہ نہیں کہ جس وقت وہ گھر سے نکلا تھا تو کمزور اونٹ کو لے کے نکلا تھا. ہمیشہ جب انسان سفر کرتا ہے تو اپنے سواری اور اپنی تیاری بہترین طریقے سے کرتا ہے. اگر اس کے پاس دو اونٹ ہیں تو ان دونوں میں سے جو اچھا ہو تو وہی لے گا نا، یا کمزور لے گا؟ کیا خیال ہے؟ تندرست اونٹ ہی لے گا نا. تو یہاں پر ضامر کا لفظ کیوں ہے، کمزور اونٹ کا لفظ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس لیے کہ یہ اونٹ تو تھا تو تندرست تگڑا تھا بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کو بجا لانے کے لیے اس نے راستے میں بہت صحیح طریقے سے آرام بھی نہیں کیا. دیکھیں یہ جانور ہے میرے بھائی، حج آرام کرنے کے لیے نہیں ہے. بعض لوگ حج کرتے پکنک سمجھتے ہوئے، اور دیکھتے ہیں لسٹ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں یہاں پر میسر ہے. دیکھیں آسانی ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا آسان حج نہ کریں، آج حج آسان ہو چکا ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اچھا بوفے سسٹم ہے کہ نہیں ہے، اچھا اس میں مرغ پلاؤ ہے کہ نہیں ہے، بروسٹ ہے کہ نہیں ہے. بھائی آپ پکنک پہ جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، کہاں پہ جا رہے ہیں؟ ابھی تو دیکھیں حج اتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے ایئر کنڈیشن خیمے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے جاتے تھے یا 20 سال پہلے، جب آگ لگتی تھی تو آدھے حاجی بیچارے جل جاتے تھے، کتنی پریشانی ہوتی تھی، آدھے خیمے جل جاتے تھے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے. ابھی دیکھیں فائر پروف خیمے آ گئے ہیں، آسانی ہو گئی ہے. اس کے باوجود بھی لوگ اور آسانی چاہتے ہیں. دیکھیں آسانی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کو پکنک نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں یہ بات بیان کر رہے ہیں، جس جانور پر حج فرض ہی نہیں ہے وہ بھی آرام کم کرتا ہے، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، وہ بھی حاجی کو جلدی پہنچانا چاہتا ہے. اگر وہ حج کے لیے نہیں، ویسے اپنے اس مالک کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کسی اور جگہ پہ لے جانا چاہتے تو آرام بھی کرتے اور خوب کھاتا بھی ہے. لیکن اس کی یہ حالت ہے، یہاں پر کمزور ہو چکا ہے، ٹھیک طریقے سے کھاتا بھی نہیں ہے اور آرام بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس حاجی کو دیر نہ ہو جائے. یہ حاجی جو ہے یہ عظیم کام کرنے جا رہا ہے. یہ جانور کہہ رہا ہے کہ مجھے تکلیف برداشت ہے لیکن اس کو تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ، یہ اتینا من کل فج عمیق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پورے گلوب سے، اس پوری زمین روئے زمین سے جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور آئیں گے، اے میرے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تیرے اس اعلان کا جواب دیتے ہوں، اور سب لبیک کہتے ہوئے آئیں گے. سبحان اللہ میرے بھائیو، دیکھیں یہ اعلان ہوا تھا 1000 سال پہلے، اور آج بھی لوگ لبیک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کی سچائی ہے، اللہ تعالیٰ کی سچائی اسی حج کے فریضے میں ہی آپ دیکھنے کافی ہے. کتنی دین آئے اور چلے گئے، باطل ادیان جتنی بھی ہیں آئے اور چلے گئے، لیکن حج دیکھیں آپ، اس دن سے لے کے جب سے اعلان ہوا آج تک ہزاروں سال گزر گئے اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں. میں دو تین دن پہلے ریڈیو پہ ایک پروگرام سن رہا تھا، قرآن کریم کے اسٹیشن جو ریڈیو اسٹیشن وہاں سے، تو جو مسئول حج کو کہہ رہے تھے کہ اس سال میں بعض حاجی ان ملکوں سے آئے ہیں، ایسے ملکوں سے آئے ہیں جن کا نام ہم نہیں جانتے. کہتے ہیں نقشے میں دیکھتے ہیں وہ نام ہی نہیں ہے، ان کا پاسپورٹ ہے ان کے پاس. وہاں تک کیسے لوگوں کو خبر ملی ہے، کیسے لوگ آئے ہیں وہاں سے، کس طریقے سے پہنچے ہیں اللہ کے گھر میں، کہتے ہیں ہم حیران ہیں. وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی یہ چینل ٹی وی اسٹیشن کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، وہ جنگلوں میں رہتے ہوئے لوگ ایسے آئے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آئے اور حج کرنے کے لیے آئے ہیں. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج میں لوگ جو ہیں اپنے منافع کے لیے ہی جاتے ہیں، حج تو کرتے ہیں میرا، لیکن نفع تو ان کو اپنا، خود لوگوں کو نفع ہے. کیا نفع ہے لوگوں کو؟ منافع علیہم، ایک تو حج کی فرضیت پوری ہوتی ہے، پھر وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم غرق تھے اس سے ذرا نکل کے دیکھے ان لوگوں نے، دنیا کا دوسرا رخ دیکھا. اس زندگی کا میرا بھائی ایک رخ نہیں ہے، ہم صرف ایک رخ دیکھتے رہتے ہیں دنیا کا کہ ہماری جاب ہے، ہماری بیوی ہیں، بچے ہیں، دن ہے رات ہے، بس یہ زندگی ہماری، دوست احباب کا ایک حلقہ ہے. میرے بھائی یہ دنیا نہیں ہے، صرف ہم اسی دنیا میں رہتے رہے دنیا کے ہو گئے. حج میں ایک موقع ہے کہ آپ اس ماحول سے نکلیں، ذرا دوست و احباب سے دور، گھر والوں سے دور، بیوی بچوں سے دور، جاب نوکری وغیرہ سب چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ کے اب ذرا دنیا کو دیکھیں، دنیا کیا ہے. یہ جو بدن میں کپڑے ہیں جو اپنی مرضی کے آپ نے اس وقت پہنے ہوئے ہیں، آپ یہ نہیں پہن سکتے اس دن، یہ اتار کے جانا پڑے گا. وہ کپڑے پہنیں گے جس کا تمہیں رب نے حکم دیا ہے. مردوں کے لیے دو سفید چادر، وہ پہن کے جاتے ہیں. پھر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، محظورات الاحرام کیا ہیں، سر کے بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں تراشنے، خوشبو نہیں لگانی. پورا سال خوشبو لگا تو خوشبو لگا نہیں سکتی چند دنوں کے لیے جب تک احرام ہے. موزے پہن نہیں سکتے، سلور کپڑے پہن نہیں سکتے، بند جوتے پہن نہیں سکتے. یہ کیا چیزیں، کیوں منع کر دیا گیا ہے؟ حالانکہ یہ چیزیں حلال تھی، اب حرام ہو گئے وقتی طور پہ. اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے میرے بندے، تجھ پر میں نے بہت ساری چیزیں پورے سال میں حرام کر دی تھی. شرک حرام ہے، بدعت حرام ہے، ظلم حرام ہے، قتل حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، چوری حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، پڑوسی کو نقصان پہنچانا، تکلیف دینا حرام ہے، عام مسلمانوں کو تکلیف دینا حرام ہے، یہاں تک کہ کسی جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا حرام ہے. کیا یہ محرمات بھول گئے؟ تو وقتی طور پہ بعض لوگ، اچھی بات ہے، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں احرام میں مچھر مارنے کا کیا حکم، مچھر مار سکتے ہم؟ مچھر مارنے کا سوال کرتے ہیں اور لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں پورے سال میں. یہی انسان ہے، وہی تمہارا رب ہے، جو مچھر کا رب ہے وہی اس انسان کا رب ہے جو قتل کر کے آئے ہو، جس کو جس پر ظلم کر کے پورا سال، اس انسان کا رب بھی وہی جو اس مچھر کا رب ہے. لیکن کیوں اس وقت وہ جانتا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے فارغ ہو چکا ہوں. تو ایک آپ کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر ہے، ٹریننگ پروگرام ہے، آپ کی تربیت کی جا رہی ہے کہ اپنے رب کے لیے تھوڑا سا وقت نکالو اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آپ حج کے بعد کیسے زندگی گزارے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نفع بخش چیزوں کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرو، یہ بھی تمہارے سب سے بڑا نفع ہے اللہ کا ذکر. ہم پورے حج میں کیا تلبیہ پڑھتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، تحمید ہے، تحلیل ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہی حج ہے. تو اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر مقصود ہے حج سے، تو اللہ کا ذکر کرتے رہے. ایام معلومات، معلوم دن ہے یہ ایام معلومات، 10 سے لے کے 13 تاریخ تک یہ 4 دن ایام معلومات ہیں. اور ان 4 دنوں میں حاجی جو ہے اکثر حج کے کام کرتا ہے، کیونکہ 8 سے 9 تاریخ کو تو صرف 8 تاریخ کو منا میں رہنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، 9 تاریخ کو عرفات میں ٹھہرنا ہے، 10 تاریخ اس نے اکثر کام کرنے حج کے، اور 11, 12, 13 تاریخ کو کنکر مارے رات کو منا میں ٹھہرنا ہے. تو ایام معلومات جو ہے 10 سے لے کے 13 تاریخ تک ہے، ان کی خاص نشاندہی کی گئی ہے. یہاں پر اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے ان دنوں میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر بھی کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جانور تم ذبح کرتے ہو، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہو، اور وہ جانور جو ہے انسان خریدتا ہے اپنے تقوی کی بنیاد پر. دیکھیں ایک جانور 500 کا ہے، دوسرا 700 کا ہے، دوسرا تیسرا 300 کا ہے، تو آپ کون سا لیتے ہیں؟ جتنے اللہ تعالیٰ کو طاقت ہے اس کے مطابق آپ لیتے ہیں. اگرچہ اس کا خون زمین پر بھیج جاتا ہے اور گوشت ہم کھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو تحفہ آپ نے بھیجے وہ کیسا بھیجے؟ تو اپنے وسعت کے مطابق آپ جانور خریدے، اس کی قربانی کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا فائدہ بھی تم لوگوں کو ہی ملتا ہے، تم ہی کھا جاتے ہو اسے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود بھی کھاؤ قربانی کے گوشت سے، اور ان کو بھی کھلاؤ جو باعث الفقیر ہے. وہ طعموا الباعث الفقیر، جو مسکین ہے ان کو بھی کھلاؤ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جو باقی حج کے کام ہیں وہ پورے کر لیں، ثم یقضوا تفثهم، اپنے حج کے جو باقی ارکان ہیں جیسے طواف الافاضہ ہے، سعی الحج ہے، وہ بھی پورے کر لیں، اور دیگر ارکان حج واجبات پورے کر لیں، اور جو بھی ان پر جو انہوں نے منتیں مانی تھی وہ بھی پوری کر لیں. وَلِيَطَّوْفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اللہ تعالیٰ کے عتیق گھر کا طواف بھی کریں. اور یہ چیزیں جو ہیں جو آپ کو حکم، جن کا آپ حکم دے چکے ہیں، ان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی حرمات میں سے ہے، اور جو ان کی تعظیم کرتا ہے اس کے لیے بہتری اور خیر ہے اس کے رب کی طرف سے. اور پھر اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرتا ہے کہ یاد رکھیں یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو کھاتے ہو، ان کو ہم نے حلال کیا ہے، اگر یہ حرام ہوتے تو تم کیا کھاتے؟ اور جو پاک چیز اللہ تعالیٰ ان کو حلال کیا ہے، دیکھیں سور حرام ہے، دیگر جانور جیسے کتا وغیرہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال وہ چیز کی ہے جو انسان کے لیے نفع بخش ہو، جس میں خیر ہو اس بندے کے لیے، اس کے باوجود بھی دیکھیں انسان حرام کھاتا ہے اور حرام کی طرف لپکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتناب کرو شرک سے، اوثان سے، اور وثن کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی عبادت کی گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت کی گئی اس کو وثن کہتے ہیں، اگرچہ وہ بت کی شکل میں ہو یا کسی درخت کا ٹکڑا ہو، لکڑی کا ٹکڑا ہو، قبر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرنے کا وثن کہتے ہیں. اور صنم کہتے ہیں اگر اس بت کو تراشا جائے، اسے صنم کہتے ہیں. وہ اجتنب قول الزور، جیسا کہ دل کو پاک کرتے شرک سے، اپنی زبان کو بھی پاک کرو بےحودہ الفاظوں سے، کیونکہ حج پہ ہو. یاد رکھیں یہ زبان جو ہے جتنی بڑی نعمت ہے، اگر اس کو اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ سب سے بڑی نقمت بن جاتی ہے، اور اکثر لوگ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں زبان کی وجہ سے. اور آپ دیکھتے ہیں حج میں جیسے کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بعض حاجی اپنی زبان چلاتے ہیں، اسی زبان سے جس سے تلبیہ پڑھتے ہیں اسی زبان سے گالی دے رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہیں غیبت میں لگے ہیں، احرام کی حالت میں چغل خوری، غیبت، جھوٹ، فریب، یہ سارے قول الزور ہیں. اور سب سے بڑا قول الزور جو ہے شرک کرنا. یا غوث میری مدد فرما، اے اجمیر والے میری مدد فرما، یا رسول میری مدد فرما، یہ جو الفاظ ہیں یاد رکھیں یہ شرک کے الفاظ ہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے باندھا گیا ہے. تو اپنی زبان کو جیسے غیبت سے، نمیمہ سے، جھوٹ سے روکنا ہے، اسی طریقے سے شرک سے بھی روکنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حنفاء للہ غیر مشرکین به ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ألا تلا فرماته حنفاء لله غير مشركين به. شرک سے دور سیدھا راستہ اپناتے ہیں میرے بندے. اور یاد رکھیں جو شخص بھی جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں ان کی ایک ایسی مثال ہے, یعنی جو شرک کرتا ہے تو وہ توحید کی اور ایمان کی بلندیوں سے گر کے کفر اور شرک کی تاریکیوں میں جا کے اور گڑھے میں جا کے گر جاتا ہے. ایسے شخص کی مثال اللہ تعالیٰ ایسے دی ہے کیونکہ اور گرا کیوں ہے, توحید کیوں چھوڑا ہے, شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. شیطان کبھی اسے دائیں جانب کھینچتا ہے, کبھی بائیں جانب کھینچتا ہے, کبھی کہاں دھکیلتا ہے, کبھی کہاں دھکیلتا ہے. وہ شیطان کی سنتا رہتا ہے اور توحید سے اور اتباع سنت سے دور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص آسمان سے گرتا ہے اور پھر چاہے اسے پرندے نوچ لیں دبوچ لیں اور چاہے اسے کوئی آندھی اور ہوا اور طوفان آئے اور اسے کہیں دور جا کے پھینک دے. جب انسان کسی اونچائی سے گرتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں دیکھ سکتا میں یہاں پہ گروں گا وہاں پہ گروں گا. جہاں پہ ہوا کا رخ ہوتا ہے وہیں پہ جا کے وہ گرتا ہے. اور وہ لوگ جو شرک کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں انہیں شیطان جہنم کی اس تہ تک پہنچائے گا جہاں تک وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو احکام میں نے بیان کیے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے. جو لوگ ان کی تعظیم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہر شریعت کے حصے کی تعظیم کرتا ہے, فإنّ من تقوى القلوب, یہی دل کے تقوی کی نشانی ہے. میرے بھائی حج ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہی آیت ہے تقوى القلوب, اس دل کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنا دے, متقی پرہیزگار بن جائے. یہ سب سے بنیادی اور سب سے اہم اور سب سے بڑا پیغام ہے حج کا. حج سے پہلے جھوٹ بولتے ہیں, حج میں بھی جھوٹ, حج کے بعد بھی جھوٹ. حج سے پہلے سود کھاتے ہیں, حج کے دوران بھی سود کھاتے ہیں, حج کے بعد بھی سود کھاتے ہیں. حج سے پہلے بھی ظلم کرتے ہیں, حج کے دوران بھی ظلم کرتے ہیں, حج کے بعد بھی ظلم کرتے ہیں. حج سے پہلے بھی بدعت کرتے ہیں, حج کے دوران بھی بدعت کرتے, حج کے بعد بھی بدعت کرتے ہیں. حج سے پہلے بھی شرک کرتے ہیں, حج کے دوران بھی شرک کرتے, حج کے بعد بھی شرک کرتے ہیں. تو حج پھر کیا کیا؟ یہ کون سا حج ہے جو آپ نے کیا ہے؟ تقوی القلوب کو جانے, اہم سب سے عظیم اور سب سے بڑا اور سب سے بنیادی پیغام ہے کہ آپ حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار بن گئے. اگر حج سے پہلے آپ 10 گناہ کرتے تھے تو آپ کم سے کم اگر سارے نہیں چھوڑ سکتے, حج کے بعد آپ 5 گناہ والے تو بن جائیں نا, 8 گناہ کم سے 2 گناہ تو کم ہو جائیں نا, 3 گناہ 5 گناہ تو کم ہو جائیں. ارے کچھ تو کم کریں نا اپنی زندگی سے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. یہ جو قربانی کے جانور ہیں تم اسے فائدہ اٹھاؤ, اس کا دودھ پیو, کچھ بیچو, اس سے پیسہ کماؤ, جو کچھ بھی کرو آپ کی مرضی ہے, لیکن جب میرا حکم ہو قربانی کا پھر متعین جگہ کی طرف لے کے آؤ بیت العتیق, وہاں پر ذبح کرو اور اللہ تعالیٰ کے قربانی کی جو عبادت ہے وہ یہاں پہ آ کے مکمل کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پچھلی امتوں پر بھی حج فرض کیے تھے, ان کا اپنا طریقہ تھا حج کا, ہر امت کا اپنا اپنا طور طریقہ ہے, اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی اپنا طریقہ ہے. تو ہر امت اپنے طریقے سے حج کرے, لیکن ایک بات جو یکساں ہے سب میں، توحید اور اللہ کا ذکر، وہ سب کے لیے فرض تھا. شرک کسی کے لیے بھی جائز نہیں، کسی زمانے میں بھی جائز نہیں تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اور پھر دیکھیں یہاں پر جانور کا ذکر آیا ہے، قربانی کا پھر ذکر آیا ہے. میرے میں قربانی حج کے ان اعمال میں سے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس سے بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ قربانی الحج کریں غیر قربانی الحج کریں. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمایا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ قربانی کر سکتے، تو حج قربانی والا کریں. دیکھیں بار بار پھر قربانی کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے. جب یہ خون زمین پہ بہ جاتا ہے، دیکھیں کسی کی جان لینا عام بات نہیں ہے، آپ ایک زندہ چیز کی جان لے رہے ہیں، اس کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، یہ عام بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ قربانی بہت پسند ہے. تو جو لوگ کر سکتے ہیں تو قربانی والا کریں، نہیں کر سکتے تو بغیر قربانی کا حج بھی ٹھیک ہے. حج کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، یاد رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ پھر یاد دیتے ہیں توحید کی، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہ کبھی نہ بھولنا کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. دیکھیں اب شرک و توحید کی بات کتنی مرتبہ آئی، حج کے ذکر سے پہلے بھی کئی مرتبہ، اب حج کے دوران بھی پھر وہی توحید کا ذکر ہے. یہ کبھی نہ بھولنا کہ تمہارا معبود واحد معبود ہے، تمہارا رب جل شان سبحانہ وتعالی. یعنی جب دعا کریں، جب پکاریں، جب یہ ہاتھ اٹھیں، جب مدد مانگیں، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے، کسی اور سے نہ مانگنا. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی رب کو اپنے آپ کو اسی رب کے حوالے کر دو. جیسے کبھی احرام کی حالت میں ہو اور قدم قدم پر سوال کرتے ہو مجھے کیا کرنا ہے، اور یہاں پر بھی آپ لوگ یہ حج کی سیکھنے ہی آئے ہو، تو یاد رکھیں پوری زندگی میں قدم قدم پر یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا کیا ہے. کیا میں جہاں پر میں قدم رکھ رہا ہوں، ہم قدم تو مرضی سے اٹھاتے ہیں، کہ جہاں پر میں قدم رکھ رہا ہوں یہاں پر اللہ راضی ہے کہ نہیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں کہاں پر راضی ہوتا ہے. حج پہ تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، وہ کون سی اور جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ان جگہ ان چیزوں کو جانیں. وبشر المخبتین، اور بشارت دو، خوشخبری سن المخبتین کو. یہ مخبتین کون ہیں؟ مخبتین وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ اپنا سر جھکا لیتے ہیں احکام کے سامنے، جو اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں، جو خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. ان کی ذرا صفات تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا، ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اس سے دل دھڑکتے ہیں ان کے. کبھی دیکھا ہے آپ نے بعض لوگ کہتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کے آنسو یہاں پہ بہنا شروع ہو جاتے ہیں. دو راز کے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، بس آنکھوں سے آنسو کیوں آئے؟ جب یہ دل دھڑکا ہے، وجلت قلوبهم، تو پھر آنکھیں بھی بے بس ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے کسی نے، جب ہم کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام یاد دلاتا ہے، تو دل کو دھڑکنا تو چاہیے نا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، جاؤ میاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. ناراض کیوں ہو رہے ہوئے؟ اسے آپ نے دعا ہی تو کی ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہیں اس نے تمہیں یاد دہانی کی، تمہیں اس نے نصیحت کی ہے، یاد دہانی کی ہے، تمہیں رب تمہیں یاد دلایا ہے. ہو سکتا ہے کہ تم اس ظلم سے رک جاؤ. وہ جو سب سے پہلی نشانی کہ اللہ تعالیٰ کا نام جب سنتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں. یہ مخبتین کی بات میں کر رہا ہوں، جو کو بشارت کو حکم اللہ تعالیٰ دیا قرآن مجید نے، ان کو بشارت دو، جنت کی بشارت دو. جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو دل دھڑکتے ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں کیا ہمارے دل دھڑکتے ہیں؟ قرآن مجید سے بڑھ کر وہ کون سا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم ذکر، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ یاد رکھ، وہ ہے قرآن، اللہ تعالیٰ کے کلام. ہم جب قرآن پڑھیں یا سنیں تو ہمارے دل میں تھوڑی سی کیفیت تو تبدیل ہونی چاہیے نا. وہ جلت قلوب. اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل تو ہم بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو رونے کی شکل بنا دیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی ہو جائے گا. تھوڑی سی تبدیلی تو پیدا کریں اپنے اندر. سب سے پہلے نشانی مخبتین کی، جن کو جنت کی بشارت دینے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. والصابرين على ما اصابك. دوسری نشانی جب ان کو کوئی تکلیف کوئی مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتے ہیں. میرا یہ صبر لفظ جتنا آسان ہے اتنا کرنا آسان نہیں ہے. صبر کا لفظ صبر سے کڑواہٹ سے لیا گیا. عربی میں صبر کہتے ہیں کڑواہٹ کو. صبر بہت کڑوا ہے لیکن صبر کرنے والوں کو ہمیشہ جو ہے اچھا بدلہ ملا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اتنے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں صبر کر کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر فرماتا ہے. دیکھیں ہر اجر کا حساب ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, خیرات اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں, ایک اجر کا ثواب 10 گنا بھی ہو سکتا ہے, 100 گنا, 700 گنا, الا ماشاء اللہ. لیکن صبر کا اجر جو ہے وہ بے حساب ہے. تو صبر بھی کرتے ہیں. تیسری نشانی والمقیم الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. پھر بھی جو نماز قائم نہیں کرتے نہ وہ صبر کر سکتے ہیں اور نہ ان کے دل دھڑکتے ہیں اللہ کا ذکر سنتے ہوئے. نماز تربیت کا ایک وہ ذریعہ ہے جو اس مسلمان کو اچھا مسلمان بنا دیتی ہے. دل میں سکون راحت آپ اگر چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں. رحنا بها یا بلال, اے بلال اب میں تھک گیا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے, ہمیں آرام اور سکون کی ضرورت ہے. ارحنا بها یا بلال, اے بلال ذرا اذان تو دو, نماز قائم کرو اور ہماری زندگی میں راحت پیدا کر دو. سبحان اللہ. والمقیم الصلاۃ, تیسرے چوتھے نمبر پہ ومما رزقناهم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں. جو ان پر فرض کیا گیا وہ بھی دیتے ہیں اور جو فرض نہیں کیا وہ بھی دیتے ہیں. فرض نفقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے زکوٰۃ, پھر بھی بچوں کے پر خرچ کرنا, والدین پہ خرچ کرنا, اور ہر وہ شخص جس کے خرچ آپ پر فرض ہے ان پر خرچ بھی کرتے ہیں, اور کسی قرض دینا ہے وہ بھی واجب ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں, اگر کوئی منت یا نظر ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں وہ بھی فرض ہے. اس کے علاوہ جو نوافل ہیں صدقات اور خیرات مدد بھی کرتے ہیں مسلمان بھائیوں کی, اور نوافل صدقات و خیرات بھی دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. اس آیت کے ساتھ اب یہاں پر حج کا ذکر ختم ہوا اور جہاد کا ذکر اگلے آیت میں شروع ہوا. یہاں تک اللہ تعالی نے حج کی آیات کے ذکر کا یہاں پہ خاتمہ کیا ہے, اور ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر یاد دہانی کرتے ہیں قربانی کی. دیکھیں پھر قربانی کی اہمیت دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی میں سے جو اونٹ کی قربانی ہے, اونٹ کی قربانی اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے. البدن, بدن اونٹ کو کہتے ہیں اور بدن جمع ہے اس کی. ہم نے اونٹ کو جو ہے قربانی کے لیے بنایا ہے, اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے, اس میں تمہارے لیے بہت سارے خیر ہیں, بہت سارے منافع ہیں, نفع ہیں تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا نام لو اور ان کو ذبح کرو. اور اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. فذکر اسم اللہ علیہ الصواف, صواف کہتے ہیں اونٹ کو ہمیشہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ان کی ایک ٹانگ جو ہے اس کو باندھ لی جاتی ہے اگلی ٹانگ, باقی تین پہ کھڑا ہوتا ہے, اور اسے نہر کیا جاتا ہے. ذبح نہیں کیا جاتا, ذبح کیا جاتا ہے گائے کو اور بکری کو. نہر کہتے ہیں کہ خاص قسم کی بالکل تیز باریک سی چھری جو ہوتی ہے بلیڈ کی طرح, وہ اب اونٹ کھڑا اس طریقے سے یہاں پر صرف اسے ٹچ کر کے اس کی خون کی نلی کاٹ دیتے ہیں, بس وہ خون بہہ جاتا ہے اور اونٹ سپاہ ہو جاتا ہے اس طریقے سے. اسے نہر کہتے ہیں. طواف یہ صف میں کھڑا کر دے اور تین ٹانگیں کھڑا ہے اور ایک کو باندھ لے, اور جب گر جائے پھر وجب جنوبها, جب گر جائے ٹھنڈا ہو جائے, فکل منها, اس کے بعد کھانا ہے, خود بھی کھاؤ. واطمع القانع والمعتر, قانع کہتے ہیں اس مسکین کو جو سوال نہیں کرتا, قناعت پسند ہے, سوال نہیں کرتا, لوگ پسند ہاتھ نہیں پھیلاتا, اور آپ جانتے کہ حقدار ہے, مسکین ہے, اس کو کھلاؤ. والمعتر وہ جو مانگنے والا ہے, تو قربانی میں سے دونوں خود بھی کھاؤ اور اس مسکین کو بھی کھلاؤ جو نہیں مانگتا, اور اس مسکین کو کھلاؤ جو مانگنے والا ہے, ہاتھ پھیلانے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طریقے سے ہم نے انہی جانوروں کو, چوپے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر بنایا تھا تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک چیز اچھی طرح یاد رکھو, قربانی کرنے والے یا کوئی بھی عبادت کرنے والے, اللہ تعالیٰ کو اس عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں ہم نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں, خیرات دیں, حج کریں, اللہ تعالیٰ کو ان عبادات کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہمیں ہے. پھر مثال کے اللہ تعالیٰ قربانی کی کہ نہ تو اللہ تعالیٰ گوشت پہنچتا ہے, گوشت ہم کھا جاتے ہیں, ولا دماؤها, اور نہ ہی خون ملتا, خون زمین پہ بہ جاتا ہے, اللہ کو ملتا کیا ہے؟ ولکن ینال التقوی منکم, پھر وہی تقوی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تقوی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا متقی پرہیزگار ہے. کیا اس نے اس جانور کو جب ذبح کیا ہے اس نے اپنی ناجائز خواہشات میں ذبح کر دی ہے کہ نہیں؟ اسی منا کے اندر میرا بندہ جانور کو ذبح کر رہا ہے, بعض ناجائز خواہشات ہیں میرے اس بندے کی, بعض محرمات کا مرتکب ہے یہ. ابھی حج سے پہلے بھی یہ گناہ کر کے آیا ہے, حج میں بھی اس نے جھوٹ بولے گناہ کیے ہیں. کیا ابھی جب یہ بکرا ذبح کر رہا ہے تو اپنی محرمات سے توبہ کر رہا ہے؟ جیسے کہ یہ خون یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہے, اپنی برائی یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ رب کریم ہے. تو تقوی ہی اللہ تعالیٰ کو ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرتے رہو, اللہ کا ذکر کرتے رہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دی ہے, توحید کی طرف ہدایت ہے, اتباع سنت کی طرف ہدایت ہے, حج کی طرف ہدایت ہے. اگر حج اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے, بھائی جیسا حج کر رہے ہیں کرو, ہم حج کر سکتے کبھی؟ تو اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی کہ حج کیسے کرنا ہے, جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا حج کرنے کا. وبشر المحسنین, اور بشارت ہے ان لوگوں کی جو احسان کرنے والے ہیں, جو عبادت کو بہترین طریقے سے بجا لاتے ہیں, وہ محسن ہیں. احسان اللہ تعالیٰ کے حق میں احسان اور مخلوق کے حق میں احسان. اللہ تعالیٰ کے حق میں احسان یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید کا حق, اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا سب سے پہلے توحید, پھر عبادات کو اسی طریقے سے بجا لانا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خود انی مناسککم, مجھ سے میرے حج کے طریقے آؤ سیکھ لو. صحابہ کرام کو حکم دیا ہے, ہم اپنی منمانی سے حج نہیں کر سکتے, اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اور جیسا کہ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے خود انی مناسککم, آؤ مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو. اور پھر یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی احسان کرتے ہیں, عبادات کو بہترین طریقے سے بجا لاتے ہیں, چاہے وہ عبادت حج ہے, حج نبوی پڑھتے ہیں, نماز میں نماز نبوی پڑھتے ہیں, اگر وہ جہاد ہے تو جہاد نبوی کرتے ہیں, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اسی طریقے سے عبادت کو بجا لاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق بھی ادا کرتے ہیں, مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں, ان پر بھی احسان کرتے ہیں. بشارت ہے ان لوگوں کے لیے, مبشر المحسنین.